الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز محترم بہنوں بھائیو، آج ابھی آپ نے سورہ یونس کی 90 سے لے کر آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 99 تک تلاوت سماعت فرمائی. یہ مضمون اب تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سورت کا اختتام بھی آیا ہی جاتا ہے. بس 10 آیات اور ہیں اور وہ انشاءاللہ جیسے ہمارا اگلا سبق اس کا آخری سبق ہوگا. تو ظاہر ہے جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اب مکہ والوں کو فہمائش، نصیحت، ہر طرح کا اسلوب سے انہیں بتا دیا گیا تھا، اور اب سورت کا چونکہ اختتام پہنچنا چاہتا ہے تو بالآخر میں پھر ان کو جو دو قوموں کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ دیکھیں یہ دو قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم اور پھر بنی اسرائیل. ان حوالوں سے بھی بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی جو ہے واقعہ بتایا گیا کہ جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یہ بتا دیا گیا ان کو یہاں پہ. اور پھر اب یعنی پہلے تو ترغیب سے کام لیا گیا، ترغیب بتائی گئی، پھر اب جو ہے ان کو صاف صاف دھمکی اور ترہیب بھی جو ہے سے کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا. تو یہ جب ہم یہ جو نوا رکوع ہے تو یہ وہیں پہ یہ اس کا مضمون ہے، یہاں پہ یہی مضمون چل رہا ہے. یعنی وہ بنی اسرائیل والا مضمون ابھی چل رہا تھا اور وہ مضمون تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، فرعون اور اس کی قوم نے کیا معاملہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچایا، یہ معاملہ چل رہا تھا، ہم یہ پڑھ رہے تھے. فرمایا اصل معاملہ وہاں پہ ابھی جو آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو فرعون کے ساتھ، اس کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو وہاں سے پھر کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور کس طریقے سے وہ کامیاب رہے، اور اس کی جو ڈیمونسٹریشن تھی ایک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں اور یہ جادو نہیں ہے، اور یہ جادو سے کہیں بڑھ کر کوئی اونچی چیز ہے، حق کی چیز ہے جس کو جادوگروں نے خود پہچان لیا. تو وہ جو چیز، وہ جو مقام تھا، تو پھر اب ظاہر ہے اس کے بعد تو بہت سارے واقعات کی تفصیل چھوڑ دی گئی اور بتایا گیا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا تھا یہ کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے یہاں سے مصر سے نکل جائے. تو اب جو ہے وہ مصر سے نکلنا اور اس کو پھر جو ہے وہ جب نکل کے جا رہے تھے تو راستے میں پھر جو ہے ظاہر سمندر آ گیا. اب یہ سمندر کا وہ حصہ بحر کلزم کا جو یا بالکل ایک وہ حصہ جو سہرائی پیننسلا کے اندر جو ہے آگے تک لمبی ایک ناک کی شکل میں ایک چلا گیا ہے آگے، اور وہاں پہ بہت ساری پھر بٹر لیکس جو ہے پانی کی، جو کھارے پانی کی جھیلیں تھیں. تو آگے یہ سمندر کا یعنی وہ حصہ تھا، یہ جو جھیلوں میں سے وہ حصہ تھا، تو وہ آگے آ گیا. تو پھر آگے ظاہر ہے سمندر آ گیا، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی جو ہے فوجیں ہیں اور بنی اسرائیل بڑی تعداد کے اندر، 5-6-7 لاکھ کی تعداد کے اندر وہاں پہ موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس کی تفصیل تو ہم اس سے پہلے بھی کئی مقامات سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ الانعام کے اندر بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس کا ایک ریفرنس ہے. تو یہاں پہ وہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا. اچھا، آپ جو ہے ایک بات کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں، جان لیجئے کہ جاوزنا نون الف نا ہم کی طرف فرسٹ پرسن پلورل جو ہے وہ پروناؤن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروناؤن جو ہے وہ یہ اس کو ان کو ریفر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ریفر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے پار کر دیا. اب ظاہر ہے جو زبان کا مشہور اسلوب ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پار کرا دیا. ظاہر بنی سر آگے 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 لفظ آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کو پار کروا دیا، لیکن یہاں پہ لفظ جو لایا گیا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہے جو ہے، ہم نے پار کر دیا, ٹھیک ہے, تو جاوزا پار کرنا. تو آپ ترجمہ میں دیکھتے ہیں کہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے ہم نے پار کرا دیا, تو وہ مطلوب ہے, وہی جو ہے مفہوم ہے اس کا. لیکن یہ جو ورب ہے جاوزا, یہ باب مفعلہ ہے, جاوزا یجاوز مجاوزتن, پار کرنا, کسی کا پار کرنا ہوتا ہے. اسی سے لفظ اردو میں تجاوز ہے, کسی نے کوئی حد پار کر دی ہے, وہ جو تجاوزات کہتے ہیں نا, مشہور ہوتے ہیں ناجائز تجاوزات, تو وہ یہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایک حد مقرر کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے یا کسی نے کہ یہ جو ہے وہ جگہ ہے, یہاں سے مطلب نہیں کرنا کوئی کام, یہاں پہ ریڑھی مثلا نہیں لگانی, کام نہیں کرنا, یہاں نہیں بیٹھنا, تو لوگ وہاں پہ اگر ریڑھی لگا لیں تو یہ ناجائز تجاوزات, یا کسی چیز پہ قبضہ کرنا جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے, تو وہ ہونا کر, تو پار کرنے کے مطلب معنوں میں آتا ہے. اب اردو میں اسے جائز, متجاوز, تجاوز, جائزہ, یہ ساری چیزیں جو الفاظ سے استعمال ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ اگر یہ جو ہے با کے صلے کے ساتھ ہے, جیسے یہاں پہ آیا آپ دیکھیں بے بنی اسرائیل, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پار کرا دینا, پار کرا دینا, پار کرنا, جاوزا, جاوزا با, اس کا مطلب ہوگا پار کرا دینا. تو یہاں پہ اسی وجہ سے ترجمہ جو ہے کیا جاتا ہے کہ پار کرا دیا, لیکن جس اسے میٹر آف نالج کہ یہاں پہ آپ کو جاوزا کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. اگر جاوزا کا مطلب پار کرنا نہیں ہوتا, پار کرانا ہوتا, پار کرانا نہیں پار کرنا ہوتا. بنی اسرائیل البحر, بحر سے, یعنی جو آگے سمندر آ گیا تھا, سمندر کا وہ حصہ تھا, سمندر کا وہ ایکسٹینڈیڈ حصہ ہے بحر القلزم کا, جو سرائی پینسلا کے اندر تک چلا گیا ہے, اور آپ سرائی پینسلا سے مصر سے ان کو لے کے, ظاہر ہے چونکہ آپ ارض اردن, فلسطین اور شام کی طرف آ رہے تھے, تو ظاہر ہے راستے میں یہ جو ہے لیکس اور یہ سمندر, یہ بحر القلزم کا وہ حصہ پڑتا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے پیچھے اٹلس کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں بتایا تھا کہ یہ کہاں پہ. اس کے دفعہ پھر اس پہ جو اضافی مواد کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ شامل کریں گے. فاتبعہم, فاتبع, پس اتبعہم, ان پیچھا کیا, ہم ان کا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ساتھ بنی اسرائیل, ان کا پیچھا کیا. فرعون, فرعون نے, وجنودہ, اور اس کے جنود نے, جنود کا مطلب جو ہوتا ہے لشکر ہوتا ہے, یہ جندن کی جمع ہوتا ہے, جندن سپاہی کو کہتے ہیں, اور جنود ظاہر بہت سارے سپاہی, اور بہت سارے سپاہی جہاں پہ جمع ہوں تو وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر یا فوج, آج کل کے معنوں کے اندر جب فوج کہہ سکتے ہیں, تو اس کے لشکروں نے پیچھا کیا, جنود ہوں اور اس کے لشکر بھی. باغیم و عدوان, باغیان, باغ کہتے ہیں کسی اپنی حد سے, حد سے گزر جانا, یعنی سرکشی کرنا, سرکشی کرتے ہوئے, اور وہ ادوان اور دشمنی, ادو جو ہے آپ کو پتا ہے اردو میں دشمنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اردو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب, ادرکہ, اس نے پا لیا, ادرکہ, اس نے پا لیا, یہ وہی لفظ ہے جو اسے اردو میں ہم ادراک کہتے ہیں, جب اس نے ادراک کر لیا, جب اس نے اس بات کو پا لیا, جان لیا, سمجھ لیا, جانچ لیا, الغرق, غرق کو, غرق, ڈوبنے کو, جب اس نے پا لیا ڈوبنے کو. اچھا یہ آپ دیکھیں, یہ جو عام طور پر اٹ ڈزنٹ میک سینس دس فکر ہے کہ یہاں تک اس نے پا لیا ڈوبنے کو, ہماری زبان میں, ہماری زبان میں یہ فکر ظاہر ہے کوئی بامانی فکر نہیں ہے, لیکن ہم چونکہ اردو جو لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس لیے, تو اگر کسی نے ڈوبنے کو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ خود بندہ ڈوب رہا ہے, تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے ڈوبنا ہے, کہ اس نے ڈوبنے, اس نے اپنے آپ کو ڈوبتے پایا, یہ مطلب ہے. اور ادرکا جو درے کو ادراکن, ادراک کرنا, پانا, سمجھ لینا. اچھا یہ جو درکا ہوتا ہے, درکا, یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو 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 لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال, راک, آف درکا. درکا مطلب ہوتا ہے جو جیسے جیسے سیڑھی کی جو جو زینے ہوتے ہیں جو وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ درک کہلاتے ہیں, اور اگر اوپر جائیں تو وہ درج کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے سیڑھی کو درج کہتے ہیں. اگر آپ وہی سیڑھی اگر آپ کسی اونچے مقام سے نیچے کی طرف رکھ دیں اور نیچے جائیں تو وہ درک. تو ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے گہرائی میں جا کر کسی چیز کو سمجھ لینا, پا لینا, یعنی گہرائی میں جا کے سمجھ کے پا لینا, مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کے کور تک جو ہے وہ سمجھ لینا, یہ ادراک ہے. اچھا بالکل اچھی طرح سمجھ لینا اس کے تمام چیزوں کو. تو وہ یعنی جب اس کو یقین ہو گیا بالکل غرق ہونے کا کہ وہ یقین غرق ہو رہا ہے اب, یعنی کوئی یہ ایسے نہیں ہے کہ مے اور مے ناٹ والی کیفیت نہیں ہے بلکہ یقین ہو گیا, اس نے پا لیا. پھر کیا قال, اس نے کہا امن تو میں ایمان لایا انہو کہ اس بات پہ کہ لا الہ الا الذی الا الذی ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر الذی وہ جو وہ ذات کے جو ہستی کے جو آمنت ایمان لائی بہی جس پر اس پر جس پر بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں اسی ذات پہ ایمان لایا, یعنی وہی جو اللہ جس کی موسیٰ دعوت دیتا رہا ہے اور ہارون علیہ السلام دونوں دعوت دیتے رہے ہیں, وہ اس پہ اسی ذات پہ اسی اللہ پہ اسی رب پہ میں ایمان لے آیا. اس کو قرآن نے دوسری جگہ پہ بھی بیان فرمایا وَأَنَا اور میں ہوں من المسلمین مسلم مسلم اطاعت گزاروں میں سے, میں مطیع فرما برداروں میں سے, میں مطیع ہو گیا فرما بردار ہو گیا. فرمایا آل آنا آل آنا. اچھا یہ جو لفظ ہے آ کے اوپر جو ہے بڑی شاد ہے, آ کے اوپر جو آپ دیکھیں کھڑی مد بھی ہے پھر اس کے اوپر بڑی مد بھی ہے, تو اس کو آ کافی کھینچیں گے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو پتا جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی لفظ کے اوپر مد آ جائے تو پھر وہ عام طور پر لفظ ڈبل اور ٹرپل لفظ اگر کہیں پہ ہو جائیں تو وہ, اب ظاہر ٹرپل لیٹر کا کنسیپٹ جو ہے جیسے دوسری لینگویجز میں نہیں ہے, جیسے انگلش اور اردو میں ہم جانتے ہیں تو نہیں ہے, لیکن عربی کے اندر ہے. عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ تین لیٹر اکٹھے آ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ بھی جو تھا آ تھا پہلے, لیکن پھر آ اگر ہو الف ہو اس کے اوپر پھر زبر بھی ہو تو یہ دو مطلب ہے. زبر بھی آپ کو پتا ہے الف کے معنوں کے اندر جو ہے وہ ایک حرکت کے معنوں کے اندر ایک حرکت, الف خود ایک حرکت, پھر آل آن الانا پھر آگے ایک اور حمزہ آگے اکٹھا آ گیا, تین حمزے اکٹھے ہو گئے. تو پھر یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں آل آنا جو تھا یہ آ الانا تھا, آ الانا اصل میں یہ آل آنا تھا. تو اب آپ جو یہاں پہ عربی قرآن مجید پبلش ہے یہاں پہ تو ان کے اندر اسی کو اسی طرح لکھا ہوا آ الانا لکھا ہوا ہے. تو ہمارے جو چونکہ اس میں میں مصحف قرآن مصحف عثمان سے نہیں دیکھ سکا کہ وہاں پہ اس کے لفظ کی حیات کیسی ہے, تو غالباً اس کی حیات ایسی ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے کاپی کیا گیا ہے ایسا ہی. تو حمزہ جو ہے پہلا حمزہ جو ہے آ کا حمزہ استفہام سوالیہ ہے, کیا الانا ال ال تو کسی لفظ کو آپ کو پتا ہے اسپیسیفک مخصوص معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے, آن جو ہے وقت کے لیے ہوتا ہے ویری اسپیسیفک ٹائم کے لیے, پھر الان کوئی مخصوص ٹائم. تو ابھی جو ہے الان کا مطلب ہوگا کہ کیا ابھی اس وقت, ابھی اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ بس اتنا ارشاد فرمایا جب اس نے کہا کہ ایمان لایا تو فرمایا کیا ابھی اس وقت, ابھی اس وقت یہ جو ہے وقت جو ہے ظاہر ہے اس وقت اس لفظ کو الان کو ایسے تو بیان کرنا معرفہ کے ساتھ اس کا مطلب اس پہ امفیسز ہے کہ کیا یہ وہ وقت ہے جب آپ تو ایمان لایا ہے. وقد اور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی اسیتا تم نے نافرمانی کی قبل, اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے. وکنتا من المفسدین اور تو تھا فاسدوں میں سے, مفسدین فساد برپا کرنے والوں میں سے, زمین میں سب سے بڑا فساد برپا کرنے والا تو یہی تھا. فل یوم پس آج کے دن ننجی کا پہلے نام پیش نو جو ہے ہم والا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نجی کا نجا یونجی تنجیتن جو ہے نجات دینا, ہم نجات دیں گے کا تم کو آج ہم تم کو بچا لیں گے یا نجات دیں گے, نجات دینے سے مراد بچا لینا ہوتا ہے. اچھا بے بدنے کا تمہارے بدن کے ساتھ, بازر بھی ساتھ بدن آ گیا کا تمہارے تمہارے بدن کے ساتھ, لتکونا تاکہ یہ لام جو ہے لام تعلیل ہے علت والا ہے وجہ بتا رہا ہے, لام آف پرپز ہے, تاکہ ہو جاؤ کہ ہو جائے لمن لمن خلفہ کا لمن ہر اس کے لیے, لمن کے لیے من وہ جو ہر اس کے لیے جو خلفہ کا تمہارے بعد ہے. خلف اب پیچھے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بعد میں کہتے ہیں, تو خلف بعد میں آنے والے لوگ سارے خلف کہلاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں سلف استعمال ہوتا ہے لفظ مطلب ہے پہلے آنے والے لوگ جو پہلے اسلاف آئے ہیں وہ آیتن ایک نشانی، ان تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ ہو جائے تو ان کے لیے ایک نشانی، وہ ان کثیرن اور بے شک بہت سارے لوگ اکثریت من الناس لوگوں میں سے اکثریت ان آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون یقینی طور پر غافل ہے، لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، یہ کرتے والے ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے.
اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. تو جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں.
اب دیکھیں تو یہ آیت جو ہے اس سے متعلق ہے، جب جو فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس کا جو مکالمہ ہوا اور ظاہر یقینی طور پر اس نے یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا گیا، یقینی کوئی غیبی آواز جو ہے اس کے پاس آئی ہوگی اور اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس وقت کا ایمان لانا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ بنی اسرائیل کی جو نجات دی گئی ہے جو سمندر میں سے، اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ موجود ہے، اس تفصیل کو جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اومٹ کر دیا گیا، اور یقینی طور پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی بندوبست تھا، خصوصی اہتمام تھا. اور آپ کے علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دو طرفہ مشن جو ہے بھیج کے دیا گیا تھا، ایک یہ تھا کہ وہ یقینی طور پر تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ اور خاص طور پر فرعون اور اس کی قوم کی طرف توحید کا پیغام اور آخرت کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول جو پیغام لے کے آتے رہے وہ لے کے آئے اور ان کو بتائے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ غلام تھے، ان کو غلامی سے نجات دلا کر باہر جو ہے ایک وہ یہ ایک امت ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے امامت کا کام کرتی ہے، وہ اس کے لیے ان کو تیار کرنا اور وہ کام تاکہ دنیا کے لوگوں کے لیے کر سکیں، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. اب جب فرعون پر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت کی تکمیل کر دی، ان تک پہنچا دیا اور وہ نہ مانا، تو پھر اس کے بعد یہ مقابلہ ہو گیا جو ہم نے سے پیچھے آیات میں پڑھا ہے. اس کے بعد پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے. اب سارا سینا وہ پار کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہاں پہ درجہ راستے میں آیا، تو جو ہے درجہ آیا تو پھر اس کی تفصیل تو بہت چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کی یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے پانی کے اوپر مارا تو جو ہے وہ سمندر پھٹ گیا اور اس نے جو ہے وہ راستہ دے دیا جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت کے اندر، ظاہر یقینی طور پر وہ کچھ ایسا راستہ تھا، وہ جو ہے کھڑے ہو گئے پانی اور درمیان میں سے کچھ راستہ جو ہے ہو گئے بالکل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں سے پار نکل گئے. اب جو ہے وہ یہ جو سامنے بالکل یہ جب یہ اس وقت پیش آیا واقعہ جب فرعون اور اس کی فوجیں بالکل موسیٰ علیہ السلام ان کے بنی اسرائیل کے پیچھے پہنچ چکی ہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، اور وہ یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے، یہ جو سرین معجزہ تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہی کہا ہے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہیں ایسا مارا اور ایسا کے لگنے سے سمندر پھٹ گیا، اور وہ دیکھتا، اور اس سے پہلے وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے جادوگروں کو جو ہے وہ پلک جھپکتے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ایسا نے کس طریقے سے نکل گیا، لیکن اس نے وہاں بھی کوئی سبق نہ سیکھا اور یہاں بھی کوئی سبق نہ سیکھا، اور اس نے بالکل یہ سمندر کے پھٹنے کو ایک عام واقعہ سمجھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور اپنے جو ہے درمیان میں اس کو جو ہے وہ جب دوسرے کنارے پہ وہ پہنچ گئے تو اس کو جو درمیان میں سمندر نظر نہ آیا، اور جو ہے وہ بالکل اس کو تو راستہ نظر آیا، اور وہاں پہ حالانکہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ خود موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو کوئی وہاں پہ یہ خود جو ہے اس جس کے حکم سے یہ چیز ہو رہی تھی. اب جو ہی وہ ظاہر وہ پیچھے چلا گیا اپنی فوجوں کو لے کر، اور جب اس کی پوری فوجیں تمام کی تمام فوج جو ہے وہ اس سمندر کے اندر جو ہے وہ چلی گئی، تو ساری کی ساری وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا اور مل گیا اور وہ غرق ہو گیا وہاں پہ. اور اب اس نے اعلان کیا ایمان کا، تو اب جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی مصنوعی عظمتوں کے سہارے جو ہے وہ عظیم بنے ہوتے ہیں اور صرف کسی اقتدار کی وجہ سے وہ بڑے نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ان کے حالانکہ ان کے سیرت و کردار میں کوئی حقیقی توائے نائل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے کوئی مضبوط اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ اور سہارا جو نہیں ہوتا، تو جب وہ خدا کی پکڑ میں آتے ہیں تو اسی طرح بڑے جو ہے وہ بے بس اور تنکے کی مانت جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے جس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس بات کو مان لیا جس سے ہم جو ہے وہ پھرے ہوئے تھے. اب دوسری بات جو تھی جو وہ فرمائی جو دوسری آیت کے اندر کہ فرعون کی ناش کا معاملہ تھا اس کے جسم کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ اور سامان عبرت کے طور پہ محفوظ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ارشاد تھا فرمان تھا فرعون کے بارے میں اس کی لاش کے بارے میں وہ بالکل لفظ بلفظ جو ہے وہ پورا ہوا، حرف بحرف پوری ہوئی اس کی جو بات تھی اللہ تعالیٰ کی. اور غرقابی کے بعد مکمل طور پر غرق ہونے کے بعد جو ہے سمندر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا اور بلکہ جو ہے وہ باہر پھینک دیا، اور پھر جو ہے وہ اس کو کسی چیز نے بھی نہ پانی نے نہ سمندروں کے جانوروں نے اور نہ جو سمندر جیسے گلا دیتا ہے چیزوں کو، کسی چیز کو بھی اس نے جو ہے وہ نہیں وہ کیا. اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو خدائی دنیا خدائی جو ہے وہ خدائی کا جو مدعی تھا جو جھوٹا مدعی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا جو اعلان کرنے والا تھا اس دنیا کے اندر، اس کو جھوٹے کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے سامان عبرت بنانا چاہتا تھا، اور اسی لیے جو سمندر نے اس کو جو ہے وہ باہر پھینک دیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جو ہے وہ فرعون کے مرنے کی اطلاع دی، انہیں یقین نہیں آیا، اور یہ بالکل یہ اس لیے اس کا بندوبست بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کا بندوبست اس لیے بھی کیا اور اس کو اس لیے بھی محفوظ کیا اور پھینک دیا سمندر نے اس کو باہر، کہ وہ مصری قوم بھی یہ کرتی تھی کہ اس کو جو ہے موت نہیں آنے والی کیونکہ یہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، اور جو ہے یہ اس کے ان کے پروپیگنڈے یا ان کے جو ہے جو زیر اثر رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی یہی سمجھتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ نہیں مر سکتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ امام بغوی نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ نہیں مر سکتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی فرعون کی لاش جو ہے ان کو دکھائی جو کھلی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل نے اس کی لاش کو پہچان لیا اور اس بار کی تصدیق کی کہ ہاں اب جو ہے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ معلوم ہے کافی حد تک تاریخ کے اندر، آپ یہ جو سینا ڈیزرٹ ہے یا جزیرہ نما سینا ہے اس کے جو مغربی ساحل ہے اس کے اوپر یہ جبل فرعون وہاں پہ ہے، اور حمام فرعون کے حمام جو ہے وہاں پہ آج کل کے حوالے سے یہ مشہور ہے جگہ، وہاں پہ یہ جو ہے وہاں پہ اس کی یادگاریں ہیں. اسی علاقے کے اندر اس کو جو ہے یہ غرقاب ہوا، اور پھر بعد میں جو مصر میں اس کی جو ممی دریافت ہوئی ہے تو اس کے بارے کے اندر بھی جو ہے یہ جس کے بارے میں اب جو ہے سائنسدانوں نے آرکیالوجسٹ نے یہ تقریباً کافی یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ وہ فرعون تھا منفتح تھا کہ یہ وہ منفتح تھا جو فرعون رامسس سیکنڈ جو وہ تھا رامسس سیکنڈ وہ فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کی پرورش کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جس نے پرورش کی تھی اس کی بیوی نے، اور اس نے پھر ان کا بیٹا جو تھا منفتح تھا وہ دوسرا فرعون تھا جو اب ڈوبا ہے ظاہر ہے، تو وہ تو فرعون مر چکا تھا اس سے پہلے، لیکن یہ فرعون جو ہے یہ زندہ تھا، اور یہ وہ فرعون تھا جو اس کا بیٹا تھا، اور یہ وہ فرعون تھا جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے محل میں جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے، تو یہ وہ فرعون تھا. اس کی لاش اب محفوظ ہے اور یہ جو ہے اب قاہرہ کے عجائب خانے کے اندر ہے، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے دید عبرت ہے. اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے نافرمان جو بھی لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغام کو جھٹلایا ہے ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں. اور اس راہ پر نہ چلیں جس سے ان کے پیش رو چل کر جو ہے تباہی کے راستے تباہی کے انجام تک پہنچے ہیں. یقینی طور پر اسے مراد جو ہے وہ بتانا قریش مکہ کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اس سے پہلے اس انجام اس روش پہ چل کر لوگ اس انجام تک پہنچے ہیں. پھر میں اس کے بعد کی بات اب بتائی جا رہی ہے. اب وہ قصہ جو ہے تمام ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِي اسرائیل, وَلَقَدْ اور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی, بَوَّانَا بَوَّانَا مطلب انہیں ٹھکانہ دینا, کسی کو اس زمین کے اندر متمکن کر دینا. اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو, بوا جو بوی تبین, جگہ دینا, ٹھکانہ دینا, متمکن کرنا, آباد کرنا, یہ سارے معنی ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا اس گھر کے جو ہے پاس, یہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ جو ہے کعبہ جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, مبوا صدقن مبوا, یہ پھر اسی سے جو ہے یہ دیکھیں بوا جو تبین سے مبوا جو ہے یہ سب مفعول ہے سچا ٹھکانہ کے مطلب میں, مبوا صدقن ایک سچائی کا ٹھکانہ. اب جو ہے وہ یہاں پہ صدق سے مراد ہے, صدق سے عام مراد تو سچائی ہے لیکن یہاں اس سے مراد پھر سچائی, عمدگی, خوبی, خوبصورتی, استحکام, بلند مرتبے, یہ ساری جو صفات ہیں اسے یعنی ان کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عنایت فرمائی اس سرزمین کے اندر. ورزقناہم اور ہم نے ان کو, نون الف نا جو ہے یہ بھی فرسٹ پرسن پلورل پروناؤن ہے, ہم نے ان کو رزق دیا, من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا, یعنی یہ پاکیزہ چیزوں میں سے رزق وہاں میں رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے. ظاہر ہے یہ جو پوری سرزمین شام و فلسطین تھی تو یہ پوری شام جو ہے دودھ اور شہد کی سرزمین جو ہے کہلاتی تھی. فمختلفوا اور فمہ اور پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم, حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم ان کے پاس آ گئے العلم, علم آ گیا, یعنی ان کے پاس علم آ گیا, انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد جو ہے علم کی وجہ سے اختلاف کیا, بلکہ یہ مطلب ہے کہ علم آ گیا تھا تو علم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا آپس میں, جو ہے وہ آپس میں, یہ مراد ہے. ان ربک, بے شک آپ کا رب, یقضی جو ہے وہ فیصلہ کرتے فیصلہ فرمائے گا آگے, بینہم ان کے درمیان, یوم القیامہ قیامت کے دن, فی ما اس کے اندر, کانو تھے جس میں, فی وہ, یختلفون اختلاف کرتے, جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ فرمائے گا. فَإِن پس اگر, کنتا آپ اگر ہیں, کنتا یہ وہی اس طرح کا صیغہ ہے جو سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے اس کو جب مخاطب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن مخاطب اس کو, تو کنتا فَإِن کنتا اگر آپ ہیں, فی شکن کسی شک میں, اگر آپ کسی شک میں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے, آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے آپ کو تو کوئی شک نہیں تھا. تو دیکھیں کہ یہ جو لفظ شک ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شک کے لیے. اب قرآن مجید کے اندر بھی آپ دیکھیں شک کے لیے اور بھی الفاظ ہیں, مثلا ہدل للمتقین, لا ریب فی, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہے. تو اس طرح جو ہے کچھ الفاظ ہیں, پانچ الفاظ ہیں جو شک و شبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب شک یہ ہوتا ہے کہ دو نظریات میں سے اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی کو ترجیح نہ دے سکنا, یہ شک ہے, ٹھیک ہے. اب ایک شبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شبہ بھی اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دو چیزیں اتنی قریب ہیں یا دو نظریات اتنے قریب ہیں کہ ان میں انسان تمیز نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے تو وہ جو شک ہوتا ہے وہ شبہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ریب, جیسے میں نے کہا ریب اما نزلنا, اگر تمہیں شک, تو وہ شک جس کے اندر استرار بھی ہو اور خلجان بھی ہو, ذہنی خلجان بھی ہو, تو وہ جو ہے ریب کہلاتا ہے. اور پھر لبسہ بھی استعمال ہوا ہے, دو نظریات کو ایسے ملا کر مشتبہ بنا دینا نا کہ کسی کی تمیز نہ ہو, یعنی وہ تمیز میں انسان نہ کر سکے کہ وہ دونوں نظریات ایسے رل مل گئے ہیں, گڑبڑ ہو گئے ہیں, کہ اسی سے تلبیس ہے, تلبیس ابلیس. ابلیس چیزوں کو ایسے گڑمٹ کر کے جو ہے وہ حق اور باطل کو ایسے گڑمٹ کر کے پیش کر دیتا ہے کہ انسان اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتا. اسی کو یا کسی برائی کو جو ہے وہ ایسا لباس پہنا دیتا ہے جس سے وہ برائی نظر نہیں آتی. تو اسی کو تلبیس ابلیس کہا گیا ہے, اسی بات کو, اسی چیز کو تلبیس, اسی سے لباسا سے. اور پانچواں لفظ ہے مریج, یعنی متفر خیالات کے آ جانے سے شک میں رہنا. بہت سارے خیالات آ رہے ہیں, شک و شبہ ہے, اس وجہ سے انسان فیصلہ نہیں کر رہا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اور میں, اگر آپ شک میں ہو, مما اس سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا, الیک آپ کی طرف, فس پوچھ, آپ سوال کرو, پوچھو الذین ان لوگوں سے, یقرؤون الکتاب جو کتاب پڑھتے ہیں, من قبل اس سے آپ سے پہلے, آپ سے پہلے جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں آپ, لقد جا کا یقینی طور پر آ چکا ہے آپ کے پاس, الحق کو حق میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن پس نہ تکونن آپ ہو جائیں, تم ہو جاؤ پس من. تو آپ صلی اللہ کو خطاب ہے تو ظاہر ہے پس, تو ہم کہتے ہیں آپ نہ ہو جائیں, نہ ہو جاؤ. اور یہ دیکھیں کہ نہ ہو جاؤ, ہرگز نہ ہو جاؤ, اس کے معنی کے اندر اصل میں آنا چاہیے آپ ہرگز نہ ہو جاؤ. اور ہرگز جو ہے ترجمہ ہوگا نون مشددہ کی وجہ سے, یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے, نون مشددہ کہلاتا ہے, نون تاکید والا کہلاتا ہے. اور جہاں پہ بھی یہ نون مشددہ لفظ کے کسی ورب کے جو ہے مدارک فعل کے آخر میں لگے گا تو پھر اس کے مطلب میں تاکید پیدا ہو جائے گی. فلا تکونن پس نہ ہو جاؤ تم, من الممترین جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے. ممترین یہاں پہ وہی میم را یہ آئے مری, امترا اس کی جو باب افتعال ہے, امترا جم تری امتران شک کرنے ممتر شک کرنے والا, ممترین اس کی جمع ہے. ولا تکونن اور نہ ہو جاؤ, ہرگز نہ ہو جاؤ, یہاں بھی ہرگز ہے, اوپر بھی ہرگز ہونا چاہیے. من الذین کذبوا, من الذین کذبوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا, بے آیات اللہ اللہ کی آیات کو, فتکونا ورنہ پاس نہ, ایسا نہ ہو کہ فتکونا آپ ہو جائیں یا ورنہ آپ ہو جائیں گے, من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اس کے ترجمہ بولے,
ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, پھر فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
اب یہ مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین پہنچنے کا ذکر ہے کہ فلسطین جانے کا, اصل میں جانے سے فلسطین کی طرف, ارض فلسطین میں. تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلے آ رہے تھے بہت عرصے سے, حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے, دین ابراہیمی کے اوپر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کے درمیان میں, اور تاکہ انہیں شریعت کا بھولا ہوا سبق بھی یاد دلائیں اور سینکڑوں برس کی غلامی سے انہیں نجات بھی دلائیں. اب یہ بائبل کی جو کے مطابق تو 450 سال ہو چکے تھے ان کو غلامی کے اندر, فرعونیوں کی اور مصریوں کی غلامی کے اندر ان کو, تو بہت عرصے تک یہ جو ہے غلام چلے آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان رکھنے والی اس قوم کو جو ہے وہ غلامی سے نجات دینا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکل کر لے کر جو ہے ارض شام و فلسطین کی طرف جو ہے وہ پہنچے, کہ ان کو لے کر نکلے. تو اس کا ذکر پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی تفصیل آ چکی ہے, سورہ انعام کے اندر بھی تفصیل آ چکی ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ان کو ارض و شام اور اردن کی جو کھلی فضا ہے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ لے کے نکلیں. اب دیکھیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور ان کی بڑی جو ہے ظاہر فوجیں اور انسٹیٹیوشنز اور ان کے سارے پوری بیوروکریسی اور ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی اور ظاہر ملک بالکل پیچھے خالی رہ گیا, تو اب یہ بہت اچھا مقام تھا کہ اسی ملک کے اوپر, اور ایک بڑی تہذیب تھی بہت بڑی مصر جو اس وقت کی شاندار تہذیب تھی اور ایک امپائر تھی, اسی کے اوپر جو ہے وہاں پہ وہ قبضہ کر لیتے, اب کوئی ریزسٹنس بھی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں تھا مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں پسند کیا ہے اب کہ یہ ان کو ایک نئی شریعت عطا کر دی جائے اور ایک جو ہے وہ رسول العظم رسول بھیجا جائے اور یہ اس قوم کو منتخب کر لیا جائے کہ یہ قوم اب دنیا کی امامت کا کام کرے گی. تو وہ قوم ظاہر ہے اس پورے نظام کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں, تو ظاہر ہے وہ قوم جو ہے وہ بڑے عرصے سے غلام پنی ہے, ان غلامی کی ایک فطرت ان کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی اور ساری بری رسمیں اور بری عادتیں جو ہے ڈیولپ ہو چکی تھی. تو اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہی سرزمین ان کو دے دی جائے, حالانکہ وہ بہت ڈیولپڈ سرزمین تھی اور بہت ہی جو ہے وہ نیل کی سرزمین تھی, لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ان کو ایک صحرا کے اندر جو ہے لایا جائے اور صحرائی زندگی سے گزارا جائے, جو ان کو گزارا گیا 40 سال تک وہ ان کو گزارا گیا تاکہ ان کے اندر سے غلامی ختم ہو جائے اور ایک نئی نسل پروان چڑھے اور نئی نسل جو ہے وہ پھر وہ جہاد کرے, کیونکہ وہ پرانی نسل تو وہ تھی جس نے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا جو ہے خدا جا کے لڑے, ہم لڑنے والے نہیں ہیں. تو یہ وہ غلامی کا اثر چلا آ رہا تھا, تو یہ بے یقینی اور غلامی کی کیفیت کو ختم کر کے ایک ایسی نسل پروان چڑھانا جس کے اندر خود اعتمادی ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ کرنے والے ہوں اور جہاد کرنے والے ہوں, تو وہ قوم جو ہے تیار ہوئی پھر بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت کے اندر, تو وہ اس نے پھر جو ہے فلسطین کو اور باقی علاقوں کو جو ہے وہ فتح کیا. تو یہ علاقہ وہ تھا جس کے سرسبز ہونے اور جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ان آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا وافر رزق اور طیبات رکھے تھے, اور جو ان کو جو ہے اس ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو جس سے متمتع جو ہے وہ کیا گیا. اب اس احسان کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شاندار سرزمین دی ہے اور پھر ان کی سلطنت قائم ہوئی ہے وہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ذمہ کام لگایا تھا خدا کے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا وہ مقصد بناتے, یہ جو مقصد ان کو بنانے کا کہا گیا تھا, مگر بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح رہنمائی اور کتاب اور شریعت اور رسول کے ہوتے ہوئے اور ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے اور لکھی ہوئی کتاب کے ہوتے ہوئے وہ اختلافات کے شکار ہو گئے اور راہ سے بے راہ ہو گئے بالکل. تو یہ وہ بات تھی جو یہاں پہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور انہوں نے ایسا کوئی نہ واقفیت کی بنا پہ نہیں کیا گیا, ان کے پاس جو ہے علم نہیں تھا, ان کے پاس شریعت نہیں تھی, رسول نہیں تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ انہوں نے اپنی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ایسا کیا تھا. اور خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بتا دیا تھا ان کو کہ یہ حق ہے اور یہ دین ہے اور یہ شریعت ہے اور یہ اصول ہیں اور یہ تقاضے ہیں اور یہ مطالبے ہیں اور تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ مطلوب ہے ہمیں تم سے. تو یہ ساری باتیں جو بتا دی گئی ہیں, کفر و اسلام کی حدود بھی بتا دی گئی, اطاعت معصیت بھی بتا دی گئی, ہر چیز بتا دی گئی ہے, اور اس چیز کے اوپر اس چیز کو تم نے قائم کرنا ہے, کتاب بتا دی گئی کتاب کو. مگر ان ہدایات کے ہوتے ہی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کے جو ہے بیسیوں دین بنا ڈالے, کئی جو ہے فرقوں کے اندر بٹ گئے, 72 فرقوں کے اندر جو ہے وہ بٹ گئے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر تمام دوسری بنیادوں کے اوپر اپنے مذہبی فرقے جو ہے کھڑے کر لیے. یہ ہوا, اور بالکل ان کی اس کہانی سے جو یہاں پہ, اور اس کی تفصیل تو بہت کچھ اور بھی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں دیکھیں کہ بالکل یہ امت مسلمہ کی کہانی ہے, ایک رسول اور ایک امت اور ایک مقصد حیات دے کر بھیجا گیا ہے کہ اس دین کو قائم کرنا اور اس کے اوپر اللہ کے پیغام کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سارے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کا کتاب جو ہے زندہ وہ موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنت مطہرہ موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی ہوتے ہوئے ہم نے اتنے جو فرقے بنا لیے اور اتنے جو ہے اپنے راستے الگ کر لیے ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کو غیر جو ہے وہ اس میں گردانتے اور سمجھتے ہیں, اور وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے اس امت کو جو ہے برپا کیا تھا, وہ سارے کے سارے مقاصد جو ہے ہم نے پس پوش ڈال دیے, ان میں سے کوئی بھی مقصد پہ جو یہ کوئی اگر ان کو آج جو ہے اس کے لیے کام کرنے والا بھی ہے تو اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ وہی مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برپا کیا تھا, اس امت کو برپا کیا تھا. تو یہ ایک ایسی ہی بالکل بدقسمت کہانی ہے امت مسلمہ کی, اور اس سے پہلے جو ہے یہ کہانی جو ہے بنی اسرائیل کی بتا دی گئی ہے تاکہ امت مسلمہ بھی اس کے اندر جو ہے اپنا عکس جو ہے وہ دیکھ لے. اب سورت کا اختتام جو ہے وہ بالکل آیا چاہتا ہے، اور آپ کے یہ اسلوب کو جان لیں کہ جتنی بھی صورتیں اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پر جو بڑی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں، ان کے جو جو آغاز ہیں صورتوں کے جو ہے، اور پھر صورتوں کے جو ہے جو اختتام ہیں، جو خواتیم جو سور ہیں، جو اختتام ہیں صورتوں کے، بہت ہی پاورفل ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ علماء کرام جو ہے، خطیب امام حضرات جو ہے، اکثر تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ صورتوں کے جو آغاز کی یا صورتوں کے اختتام کی صورتیں اکثر تلاوت کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر بڑے پاورفل میسج ہو، بہت پاورفل پیغام ہوتا ہے. اور جہاں بھی صورت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، یہ جو 94 سے لے کر 109 تک آیات ہیں، اس میں اب جو مکذبین ہیں، مکذبین جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اب یہ کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں. اب ان کے اوپر جو عتاب نازل کیا جا رہا ہے، بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس بات کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ شک کرنے والے ہیں، لیکن شک کرنے والے تو اس پیغام کے اوپر وہی تھے اس کے اندر. اور روح سخن جو ہے اہل مکہ کی طرف ہے یہاں پہ. اور یا یہ بھی کہ علماء نے کہا ہے کہ لفظ کنتا میں، یعنی یہ فرمایا نا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ شک ہے اس فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ کو، تو کنتا سے مراد ہر انسان ہے. اے انسان، اگر تجھے یہ شک ہے اس پیغام کے اندر، یعنی مکہ والوں کو خطاب کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، آپ کے توسط سے مکہ والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ہر آنے والے انسان کو خطاب کیا گیا ہے. اور یہ تبلیغ کا ایک بہترین انداز ہے کہ دشمنوں کی بجائے اپنوں کو مخاطب کیا جائے، اور کہا جائے کہ ہم نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اور بات صحیح ثابت ہوئی ہے، اب تم تجربہ کرو اور جو ہے تم پر بھی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی. اور مقصد یہ ہوگا کہ جو بھی شکوک و شبہات تھے، ان کو اس پہ اعتراضات وارد کر رہے تھے، ان کو دور کرنا تھا. اب پہلے سے کتاب پڑھنے والے سے کیا مراد ہے؟ پہلے پر کتاب پڑھنے والوں سے پوچھ لو. اس سے مراد یقینی طور پر یہود ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو تورات اور زبور کے پڑھنے والے تھے. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ دونوں کتابیں، بلکہ جو انجیل بھی انہیں کے اوپر جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی. تو یہ ان سے مراد جو ہے یہی ہے. اصل میں جو 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 نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ الگ طور پہ کوئی جو ہے وہ امت نہیں تھی، وہ تو یہی لوگ تھے، یہی بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، اور بنی اسرائیل ہی کی ایک جو ہے وہ الگ طور پر انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہاں سے حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین جو علی مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل مراد سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو ایمان، وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی. یعنی ایماندار اہل کتاب سے پوچھ لو اور وہ شہادت دیں گے کہ رسول کا وعدہ اور تورات اور انجیل میں جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہے وہ انہی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دین کی صداقت میں کوئی شک ہو، اور کسی کو جو ہے کوئی شبہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو علماء حق کی طرف رجوع کر کے پوچھنا چاہیے. آگے فرمایا، ان الذین، وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو، حقت علیہم، حقت سچ ہوا، سچ ہوئی، علیہم ان پر، حق یحق حقا سچ ہونا، کلمہ تو رب کا، کلمہ جو ہے رب کا کلمہ، تیرے رب کا کلمہ یا رب کا فرمان جن کے اوپر سچ ہوا. کلمہ سے مراد بات، بول، فرمان، فیصلہ، قول، لفظ، یہ سارے مراد سے لفظ ہوتے ہیں. پھر فرمایا، لا یومنو، آپ کے رب کا فرمان، لا یومنو، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم، ولو، یہاں تک کہ جاءت، آ جائے، ہم ان کے پاس، ان کے پاس آ جائے، کلو آیت، کلو آیتن، ہر ایک نشانی، ان کے پاس ہر ایک نشانی آ جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ جہاں تک کہ جرو، وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، ایک دردناک عذاب کو وہ اگر دیکھ لیں، تو پھر اس وقت وہ یعنی ایمان لے کے آئیں گے. اور یہاں کلمہ تو رب سے مراد ہے دنیا کا مہلک، یعنی ہمارے رب کا فرمان جب تک نہ دیکھ لیں، جب تک رب کا عذاب نہ دیکھ لیں، اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے. فلولا کانت، فلولا، پس کیوں نہ ہوا، ایسا ہوا، ہوئی، اصل میں کانت فیمینین ہے، کیوں نہ ایسا ہوئی بات، کوئی ایسی بات ہوئی، لولا یہ استفہامیہ ہے، پوچھا گیا ہے، قریۃ، کیوں نہ ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لائی ہو، کیوں نہ ہوئی یہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی ایسی جو ایمان لائی ہو. بستی سے مراد شہر، قصبہ، گاؤں، بڑا شہر بھی مراد اسے ہو سکتا ہے. اصل میں اس سے مراد ایسی بستی ہوتی ہے جس میں سیوک نیڈز جو ہے لوگوں کی، وہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں، یہاں پہ یعنی ضرورت زندگی جو ہے وہاں پہ موجود ہوں، بازار ہو، لوگوں کی دوسری ضروریات بھی جو ہے وہ جو ایسی بستی جو ہے. فنفعہا، فا پس، نفع نفع پہنچانا، ہا اس کو ان کو نفع پہنچایا ہو، ایمان ہا ان کے ایمان نے، پھر ان کو نفع دیا ہو ان کے ایمان نے. کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ان کو نفع دیا ہو ان کے ایمان نے. الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما جب آمنو کشفنا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا تو ہم نے دور کر دیا، کشفا ہٹا دینا، دور کر دینا کے معنوں کے اندر آتا ہے، کھول دینا، ہم نے دور کر دیا. انہم ان سے، انہم عذاب القز، قز جو ہے وہ رسوائی کا عذاب، رسوائی ذلت آمیز جو ہے عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ومتعناہم، ومتعناہم اور ان کو بہرہ مند ہونے کا موقع دیا ہم نے، نہ ہم، ہم نے متا جو مت تمتین فائدہ دینا، ان کو ہم نے بہرہ مند کیا. الہین ایک مدت تک، ایک خاص مدت تک جو ہے، اور یہ ایک خاص وقت اور ایک خاص مدت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور آج کل کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اندر بین الہین والہین وقتاً فقتاً کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ لیکن آپ اس کا ترجمہ ساتھی پڑھ دیں. اس کا
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا کال راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا.
جزاک اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان ہوئی ہے یہاں پہ، اور اس سنت کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ بیان ہوا ہے. اسی صورت کے اندر بھی، آیت نمبر 33 کے اندر بھی بیان ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ جو ہے وہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کے رب کا کلمہ صادق آ گیا ہے، بات صادق آ گئی ہے، سنت جو اللہ تعالیٰ کی ان پہ پوری صادق آ گئی ہے کہ یہ اس وقت تک جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو ہے یہ لوگ جنہوں نے فسق میں مبتلا ہوئی ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. جو لوگ بھی حق واضح ہونے کے باوجود بھی اندھے بہرے بنے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر زید اور تعصب اور دھرمی کے کفر چڑھا دیتا ہے، اور دنیا کے عشق میں یہ جو مدہوش ہوتے ہیں اور اپنی آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگاتا رہتا ہے، جس کے بعد پھر ان کو ایمان کی جو ہے توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ بات بتائی گئی ہے. اب کسی کو حق لینے کے لیے، آدمی کو یعنی کسی کو جو ہے حق لینے کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی حق جو ہے، حق سے مراد سچ ہے، یعنی حق بات کو لینے کے لیے، سچ بات کو اپنانے کے لیے آدمی کو کچھ دینا پڑتا ہے، اور اسی دینے کے لیے آدمی جو ہے تیار نہیں ہے. یعنی آدمی کیوں نہیں حق کو قبول کرتا؟ اس لیے کہ آدمی کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ آدمی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی خاطر آدمی کو دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ جو آدمی بات پیش کر رہا ہے، وہ رسول ہے یا کوئی اور جو ہے وہ ناسے ہے یا کوئی اور، اچھا وہ جو بات پیش کر رہا ہے، اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے آدمی کو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی رائے اور وقار سے جو ہے وہ دستبردار ہونا پڑتا ہے. یعنی رائے کی قربانی ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. تاکہ آپ دیکھیں کہ جو مذہبی تنظیمیں اور جو دین کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ان کے اندر بھی سب سے بڑی قربانی، یا اگر انہیں کہیں کہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کریں اور سب کچھ کریں، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں پہ یہ جو رائے کی قربانی ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، اس سے انسان جو دستبردار نہیں ہوتا. اور حق کے معاملے میں بھی یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے، کہ جس چیز کا جواب اس کو قبولیت اور اعتراف سے دینا چاہیے تھا وہ قبولیت اس کو قبول کرنے کا نہیں, وہ اس کو قبول نہیں کرتا, اور اعتراف جس چیز کا کرنا چاہیے تھا وہ اعتراف نہیں کرتا اس کا, اور حق کے اوپر جو ہے وہ جو جس چیز کے اوپر وہ کھڑا ہے اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے, اس کی مخالفت حق کی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. پھر انسان ایک رخ پہ جس پر چل پڑے پورا ذہن اس کا اس پہ بھی چلنے لگتا ہے, اور پھر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کے وہ جو ہے وہ حق کی طرف آ جائے گا, اچھا ہوتا بھی ہے لیکن یہ جنرل اصول بتایا گیا ہے, کیونکہ ہر آنے والا دن اس کو اپنی جو فکر ہے اس کے اندر ہی پختہ جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. وہ صرف ایک قسم کے آرگیومنٹس سنتا دیکھتا اور غور کرتا ہے, دوسرے قسم کے آرگیومنٹس کو وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسی ہیں, فضول ہیں, بکواس ہیں, اور ان کی کوئی جو حقیقت نہیں ہے, ان پہ جو ہے وہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو یہ وجہ ہے بتائی گئی یہ بات کہ انسان جو ہے حق کو قبول کیوں نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی آنکھوں جو ہے کسی معجزے سے بھی نہیں کھلتی, کہا انہیں کتنے ہی معجزے جو ہے دکھا دیے جائیں, اور ایسے لوگ صرف عذاب الہی کو دیکھ کر جب عذاب جو ہے پہنچ جاتا ہے, جیسے ابھی فرعون کے معاملے میں ہوا ہے کہ جب وہ غوطے کھانے لگا سمندر کے اندر تو پھر آیا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, تو پھر اس عذاب کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر نے وہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت کا ایمان پھر کوئی معتبر ایمان نہیں ہوتا. اور حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے جہاں پہ قوم یونس کا تذکرہ جو کیا گیا اس کے اندر حکمت کیا ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا کوئی جو ہے واقعہ اور تفصیل بتانا, بلکہ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تفصیل تو جو ہے کہیں پہ قرآن مجید میں تفصیل آئی نہیں ہے, بلکہ تین جگہوں کے اوپر صرف تذکرتاً ان کا ایک ایسے مذکور ہے, ان کا ذکر ہوا ہے بس. آپ اس یونس علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مراد ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں ان کو اگر کوئی نشانی دکھا دی جائے, کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے. فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی ذات میں آئے ہوں ان کو دنیا جہان کی نشانیاں دکھا دیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے, اور وہ ایکسیپشن کے طور پہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے, اور وہ ایکسیپشن ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی, کہ کوئی قوم جو ہے عذاب کیا جو آثار ہیں وہ نمودار ہونے کے بعد پھر کوئی قوم ایمان لے کے آئی ہو. وہ صرف ایک جو ہے مثال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ہے, اس کے علاوہ کسی قوم نے آج تک جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے لوگوں کا ایمان لانا بہت محبوب ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات, لیکن یہ ایمان لانا جو ہے اپنے ضمیر اور اپنے ارادے کی آزادی سے ہو. آفاق و انفس کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہیں اس کے اندر, ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان جو ایمان لے کے آئے, خود اللہ تعالیٰ کو جبر کا معاملہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے لوگوں کے جو ہے مطالبہ جو معجزات کے مطالبہ ہوتا ہے ان کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اور ہم سورہ انعام کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر شدید خواہش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معجزہ آ جائے, لیکن معجزہ نہیں آیا, اور معجزے کی اسی وجہ سے حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. اور یہاں پہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس پہ انشاءاللہ ایک تھوڑا سا اضافی جو ہے, چونکہ یہ پہلی دفعہ یونس علیہ السلام کا اس طرح تذکرہ آیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اضافی مواد شامل ہوگا. آپ نینوا کے قدیم شہر کے اندر جو ہے وہ تھے, وہاں پہ یہ موصل کا علاقہ تھا, اور تورات میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونا جو یونا لیا گیا ہے, ان کا زمانہ 8ویں صدی قبل مسیح کا تھا. انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی, ان کی قوم ایمان لے کے نہیں آئی, تو پھر وہ اپنے قصبے سے جو ہے نکل گئے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے آیا چاہتا ہے بس, اور عذاب کا کہہ دیا گیا کہ عذاب آیا چاہتا ہے, لیکن آپ کو ابھی تک شہر چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا تھا, آپ شہر چھوڑ کے نکل گئے. تو جب شہر چھوڑ کے نکل گئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو بالکل بات جھوٹ تو نہیں کبھی کہتے, تو جو ہے اور پھر جو ہے وہ آثار پیدا ہوئے, تو پھر انہوں نے سارے لوگ جو ہے اپنے مال مویشی عورتیں بچے بیوی سارے لے کے شہر سے باہر نکل آئے میدان کے اندر, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی, اور جو ہے ظاہر ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ و استغفار کو گڑ گڑانے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانا کہا ہے, اور وہ جو ہے ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق پھر عذاب کے آثار جو ہے ظاہر ہونے کے بعد تو ایمان فائدہ نہیں دیتا اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے, مگر یونس علیہ السلام نے جو وقت سے پہلے ہجرت کر لی اس کے معاملے میں اس قوم سے نرمی برتی گئی. ظاہر فرمایا کہ ابھی حجت تمام ہونے کا جو وقت تھا اس وقت میں تھوڑا سا قلیل سا وقت ابھی باقی تھا کہ جو ہے وہ جہاں سے چلے گئے, اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کسی قوم کو جو ان کی مدت تھی پوری ان کو جو دی گئی تھی اس مدت سے پہلے, چاہے وہ تھوڑا سا قلیلی وقت باقی تھا اس کے پورا ہونے سے پہلے ان کو عذاب دے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پر یوں انسانی تاریخ میں ایک ایکسپشن اور استثناء قائم ہوئی کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے پہ کوئی قوم ایمان لے آئی ہو تو اس کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. پھر ایک خاص مدت تک ان کو جو ہے مہلت دی گئی اور اس وقت تک جب انہوں نے سرکشی نہیں کی, اور یہ پھر آگے یہ 800 قبل مسیح کی بات ہے, پھر آگے 650 قبل مسیح میں پھر انہوں نے پھر سرکشی کی, اور پھر جو ہے وہ یہ نینوا والے تھے ان پہ بابل والے آئے. اب بابل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بخت نصر تھا, اب جو ہے اس نے پھر جو ہے ان کے اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بچا دی, تو وہ پھر وہ دوسری بات ہے. یہاں پہ آگے آیت میں فرمایا ولو شاء ربک, اگر تمہارا رب چاہتا لآمنا تو ضرور ایمان لے آتے, من فی الارض ہر وہ جو زمین میں ہے, کلہم جمیع سب کے سب ایمان لے آتے جو زمین کے اندر ہے. اف انتا تو کیا آپ پھر پس کیا آپ یہ آ جو ہے استفامیہ ہے, الف استفامیہ یا حمزہ استفامیہ ہے, یہ استفام انکاری ہے یعنی بعد والی بات کی نفی مراد, ایسا نہیں ہے. تو کیا آپ تکرہ الناس زبردستی کریں گے لوگوں سے, یہ تکرہ جو ہے اکراہا ہے, اکراہا یکرہ اکراہا مجبور کرنا زبردستی کرنا, یہ کرہا جو لفظ ابھی پچھلی جو سبق میں کرہا کراہت کرنا اس سے اکراہا باب افعال جو ہے مجبور کرنا زبردستی کرنا, یہ جو اسلام کے لا اکراہا فی الدین, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے مجبوری نہیں ہے, تو وہی والا ہے. تو کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں سے, حتی یکون مومن حیان تک کہ وہ ایمان لے آئے, یہ بات بتائی گئی ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور نہیں ہے کسی کے اختیار میں کسی جان کے لیے, ان تومن کہ وہ ایمان لے آئے, اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سِوَائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے. وَجَجْ اور وہ ڈالتا ہے گندگی کو, وہ بناتا ہے ڈالتا ہے گندگی کو. رج سے مراد یہاں پہ ناپاک چیز ویسے مراد ہوتی ہے, لیکن یہاں سے مراد ہدایت سے محرومی ہے, یعنی وہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے لوگوں کو, اللذین ان لوگوں کو, ان لوگوں پر یعنی یہ گندگی ڈالتا ہے. لا یعقلون جو عقل نہیں کرتے, عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے. اس کے ترجمہ پر
اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, تو پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے.
اب یہ جبری ایمان جو ہے بتایا گیا, جبری ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ ہی جو ہے یہ مفید ہے. یہ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے بہت, کہ انسانی طبیعتوں کو جو فرق ہے یہ بالکل فطری اختلاف ہے, اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی جو ہے یکسانیت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے. اسی یہ اختلاف فکر و عمل ہے جو اس نے پھر ہدایت و سعادت اور ضلالت اور شقاوت یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس میں وہ کشمکش پیدا کر دی ہے جس کو قرآن نے آزمائش حجاز سے تعبیر کیا ہے, اور جس کو سورہ ملک کے اندر یبلوکم اجرکم احسن عملا, وہ تمہیں حیات کشمکش کی جو ہے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم پہ وہ دیکھ لے, یہ کھل جائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے, کیونکہ اسی کشمکش میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنے عمل میں بہتر اور نافع ہوگا. تو یہ سورہ انعام کے اندر بھی مضمون آ چکے, نبی قسم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا اس سلسلے میں قانون یہ ہے اور کہ جو حق کا طالب ہوگا اسی کو حق ملے گا, اور جو تعصب اور زہد اور دھرمی پہ آ جائے گا اور جھٹلانے پہ آ جائے گا اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اگر لوگوں کو مسلمان ہی بنانا مقصود ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے چندہ مشکل نہ تھا, لیکن انسانوں کو اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کا امتحان لے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا گیا کہ آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیے, آپ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اس کی پرواہ نہ کریں, کسی کو ہدایت دینے کا کام جو ہے یا ہدایت نہ دینے کا کام جو ہے یہ آپ کے متعلق نہیں ہے, یہ میرے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہمارے متعلق ہے, ہم نے ہدایت کا فیصلہ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے دلوں کو جان کر کہ کون ضد پہ اور ہٹ دھرمی کے اوپر اور کون جو ہے یہ ان چیزوں کے اوپر جو جھٹلانے کے اوپر آیا ہوا ہے اسی حساب سے ہم دیں گے, اور یہ اس طریقے سے ایک حقیقت امری بھی بتائی گئی ہے اور ایک سنت الہی بھی بتائی گئی اور ایک تسلی بھی دی گئی ہے کہ ایسا آیت کریمہ میں کہ یہ ایک دائمی اور آفاقی حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ جس طریقے سے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور کوئی شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی نعمت جو ہے حاصل کر لے، اسی طرح جو ہے جو ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی شخص نہ تو اس نعمت کو، ایمان کی نعمت کو اپنے تئیں جو ہے خود حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی اور کو ودیت کر سکتا ہے، نہ کسی اور کو دے سکتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہدایت و ضلالت کے ضمن میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ کسی کو ایمان و ہدایت کی راہ میں اصلا رکاوٹ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ نہیں ڈالتا. یہ صرف انسان کی اپنی کج روی اور کج نظری اور بد نفسی ہوتی ہے، جسے کفر و شرک کے رجز سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ خود ہی کفر و شرک کا رجز سے گندگی ہے اس کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے جس نے اس کو اختیار کیا ہوتا ہے، اور جس سے پھر اس کی خداداد صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے. اس حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے نبی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تسلی دی ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام کیے جائیں لیکن کسی کے ایمان لانے سے پریشان نہ ہوگی. دیکھیں یہ سورت ختم ہو رہی ہے، یہ تمام لوگوں کو، کفار مکہ، مشرکین مکہ کو دعوت کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے، ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے، ان کو ترغیب بھی دے دی گئی ہے، ان کو ترغیب بھی دے دی گئی ہے، پچھلی قوموں کے معاملات بھی بتا دیے گئے. آپ میں آپ ان سے پریشان ہیں. رسوائی اور ذلت ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دلائل سے جو کائنات کے اندر ہیں اور پچھلی قوموں کے حوالے سے ہیں اس کے اندر وہ فکر نہیں کرتے، اور پھر وہ حق و باطل کی تمیز سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضلالت اور گمراہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.